منه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طور الفتن على قلوبك الحسير عودا عودا فأي قلب أشربها نقطت فيه نقطة سوداء وأي قلب أنقرها نقطت فيه نقطة بيزاء حتى يسير على قليين أبيض مثل الصفا فلا تزره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد كالقوس مجهل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب به ما أشرب من هواه رواه مسلم. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں جو جن کو رازدار نبی بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ پاس کی باتیں بھی کہی تھی اور وہ فرماتے ہیں کہ میں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا اور مجھے ڈر تھا اس لیے میں پوچھتا تھا کہ میں ان گناہوں کو پہچانوں ان فتنوں کو پہچانوں اور ان سے بچنے کی صورت اختیار کروں. اس لیے اکثر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے لیکن میں جو سوال کرتا تھا میں اکثر گناہ کے بارے میں اور فتنوں کے بارے میں جو فتنے اس امت کو آنے والے ہیں اس ان فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا اور یہ میں اس لیے کرتا تھا کہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں ان گناہوں میں ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں تو اس لیے پوچھا کرتا تھا. تو یہی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں. ایک چٹائی کے تنکے جس طرح سے ہوتے ہیں اسی طرح سے لوگوں کے دلوں پر فتنے ڈالے جائیں گے. چٹائی کے تنکے تو ایک دوسرے میں ایک مدغم ہوتے ہیں یا اس لیے کہا اودن اودن چٹائی کے تنکے کہ ایک جو چٹائی بھنتا ہے اور دوسرا اس کو وہ تنکے پیش کرتا رہتا ہے وہ ایک کے بعد ایک پیش کرتا ہے ایک کے بعد ایک پیش کرتا ہے ایک کے بعد یا اس اعتبار سے اس کو چٹائی کے تنکوں کے ساتھ کیا دی گئی مشابہ تشبیہ دی گئی. اس مثال کو دیا گیا کہ فتنے اس طرح سے آئیں گے جیسے چٹائی کے تنکے یعنی پائے در پائے آئیں گے اور ایک ابھی گیا نہیں ہوگا دوسرا آئے گا اور وہ آپس میں وہ ایک خلط ملط بھی ہو جائیں گے وہ فتنے اور یعنی کہ ایک فتنہ ختم ہوگا پھر دوسرا فتنہ آئے گا ایک فتنہ ابھی وہی ہوگا تو دوسرا فتنہ آئے گا وہی ہوگا تو تیسرا فتنہ آئے گا اور ایک اس طرح سے آئیں گے کہ پائے در پائے آتے ہی رہیں گے. اور جو ان فتنوں کو قبول کرے جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا ان کے اثر کو قبول کرے گا ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا جائے گا ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں کل حسیر اودن ہوں گے یعنی جس طرح چٹائی میں تنکے ایک کے پیچھے ایک لگائے جاتے ہیں اسی طرح سے دلوں پر ایک کے بعد ایک فتنے ڈالے جائیں گے. بس جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا اس میں سیاہ نقطہ ڈالا جائے گا اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں سفید نقطہ پیدا کر دیا جائے گا. بس انسان ان فتنوں کے پیش آنے اور ان کے دلوں پر ان فتنوں کی تاثیر اور ادبی تاثیر کے اعتبار سے دو قسموں میں بڑھ جائیں گے. ایک وہ لوگ جو اس فتنے کو قبول کریں گے اور جن کے اس دلوں کو سیاہ کر دیا جائے گا اور جب ان کے دل سیاہ ہو جائیں گے تو وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ان کو سلب ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے کہ حق انہیں ہم کہتے ہیں کہ مصیبتیں ہیں، کسی پر بیماری کی مصیبت ہے، کسی پر غربت کی مصیبت ہے، کسی پر اور کسی قسم کی اولادوں کی طرف سے مصیبت ہے یا دوسری قسم کی طرف سے مصیبت ہے، لیکن ایک مصیبت ایسی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے، کہ اس کے دل کو سیاہ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ حق کو باطل سمجھتا ہے اور باطل کو حق سمجھتا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے کہ انسان ایسا ہو جائے کہ حق حق اس کو نہ لگے اور باطل اس کو باطل نہ لگے بلکہ باطل کو حق سمجھنے لگے. اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں بہت سے لوگ وہ باطل پر کیا کرتے ہیں، اس کو حق سمجھتے ہیں اور اس کو حق ثابت کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہیں بلکہ اپنا سب کچھ دھاؤ پر لگاتے ہیں. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے جو دماغ ہے اور ان کی دل کی جو صلاحیت ہے وہ سلب ہو چکی ہے، مسخ ہو چکی ہے، اس لیے وہ لوگ حق کو ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی ایک انسان اگر بالکل کیا کہتے ہیں اس کو صاف ذہن سے، کلیئر مائنڈ سے، صاف ذہن سے، بغیر کسی تعصب کے ان ادیان باطلا، یہ جو دین یعنی باطل فرقے ہیں دنیا میں، ان کو پر اگر نظر ڈالے گا تو ایک ادنا سی غائب نظر سے سمجھ جائے گا کہ یہ سب بکواس ہے، یہ سب بکواس میں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے معقولیت، لاجک یا ریزننگ یا جس کو یہ کہتے ہیں ریشنلزم، یہ اس میں بالکل نہیں ہے. اس کے باوجود یہ لوگ اس پر پوری زندگی لگے رہتے ہیں اور اس نہ صرف لگے رہتے ہیں بلکہ اس کی اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ دھاؤ پر لگا دیتے ہیں. ایسا یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا قہر ہے ان لوگوں پر کہ جو ان کے دل و دماغ کو سلب کر چکا، اللہ تعالیٰ کا قہر ہے ان لوگوں پر. ورنہ اگر آپ دیکھیں گے، آپ مثال کے طور پر اب مرزائیت کو لے جائیے، اب مرزائیت اتنی بےہودہ اور فضول چیزیں ہیں اس میں، یعنی ایک ادنا سے آدمی اگر بالکل سرسری نظر بھی کرے گا اس پر تو اس پر ہنس پڑے گا. ایسی ایسی چیزیں اور ایسی آپ ایک یعنی انسان کی عقل اس سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اس کو اپنی نجات اخروی کا ذریعہ سمجھتا ہے. اب وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان پر ان کی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلب کر لی ہے، وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. ہاں اللہ کسی کو ہدایت دے، آپ ان کی چیزوں کو دیکھو کہ ایک شخص کہتا ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی بیوی ہوں، اور نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نے اس کے الفاظ میں جسے پچھلے اس نے کہا نا کفر نقل کفر کفر نباشت، اور یہ بھی کہا کہ اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، جس کو ان بچوں نے پچھلے میں کہا فیل رجولیت، اکثر لوگ عربی نہیں سمجھتے ہیں. ایسا شخص تو ایک بہلا ہی ہو سکتا ہے، ایک صحیح الحس انسان ایسی باتوں نہیں کہے گا. اسی جیسے پتا نہیں کتنی باتیں کہہ چکا ہے. اب کہا گیا کہ دیکھو یہ جو یہ ہے عیسیٰ، کبھی کہا میں عیسیٰ علیہ السلام، تو ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہا تو وہ تو دمشق کے مسجد جو ہے وہاں جامع مسجد دمشق، اس کے مشرقی مینار پر اترے گا، تو کیا یہ کیا مشکل ہے؟ تو قادیان میں ایک مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی، مسجد تو اس کو ہم کہیں گے نہیں، اور اس پر ایک مینار بنایا، کہا یہ وہ مینار ہے، یہی حدیث میں ہے. اچھا تو کہا گیا نہیں، وہ اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دو کپڑے ہوں گے، ایک اوپر سے کپڑا ہوگا چادر اور ایک تہبند ہوگا اور وہ پیلے رنگ کا ہوگا. کہا یہ کیا ہے؟ تو یہ تو میرے پاس ہے، کہاں سے ہے؟ کہا اس کو دو بیماریاں تھیں، اس کو ایک بیماری اس کو تھی یعنی جو مگرین جس کو کہتے یعنی سر درد، اور جو دوسرا تسلسل باؤل ڈائبٹیز انسیپیڈس، پیشاب کی کثر، ایک تو یہ تھا. کہا یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اس کے دو کپڑے ہوں گے، ان سے مراد یہ دو بیماریاں ہیں، اس سے مراد یہی دو بیماریاں، اور یہ میرے پاس ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اب جتنا کچھ کہتے ہیں اس کا سہارا لیتے ہیں حدیث سے، جس جو کچھ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے سہارا لیتے ہیں، اور اسی سہارے سے قرآن اور حدیث کے خلاف اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش. عقل کا بھی اندازہ دیکھو کہ ایک طرف سے قرآن کو نقل کر رہے ہیں، دوسری طرف سے قرآن کا انکار کر رہے ہیں. اور اگر تم کو قرآن پر یقین نہیں ہے تو قرآن سے تم دلیل کیوں پکڑتے ہو؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو یقین نہیں ہے تو ان کے احادیث کو آپ کیوں ان سے؟ اب جو بھی دلیل ہے حدیث اور کیا ایک ہی ان کا جو ہے یعنی جس کو کنٹریبیوشن کہتے ہیں، یعنی جو انہوں نے کوئی کارنامہ کیا ہے، قرآن اور حدیث کی غلط تعبیر، بس یہ کام کیا ہے. انور میں دیکھیے کہ پیغمبر جو آتا ہے، پیغمبر کا کام پیغمبرانہ ہوتا ہے، وہ ایک سماج میں انقلاب لاتا ہے، ایک سماج کی حالت کو بدل دیتا ہے، لوگوں کی حالت کو بدل دیتا ہے، ان کو گمراہی سے کہیں لے جاتا ہے. یعنی جو پیغمبر اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا کسی جگہ پر، پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں تو بالکل اس کا کچھ بالکل نہیں. اب ان سب باتوں کے باوجود یہ جو یعنی عام آدمی بھی پڑھتا ہے، اور ایک اس پر توڑ آئیے کہ ایک نفسیاتی ایک وہ بڑی شاطر قسم کی یہ چیزیں کی جس کو کہتے ہیں فیئر سائیکوسس، کہ اگر عام آدمی کو بھی آپ دیکھیں گے وہ کہے گا مرزائی کے ساتھ بحث نہیں کرنا، ان کے پاس بڑا علم ہوتا ہے. حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، ان کے پاس کیا علم ہو؟ عام طور پر ہم نے بچپن میں بھی سنا ہے، ابھی بھی سنتے ہیں، مرزائی کے ساتھ بحث کبھی نہیں کرنا، ان کے پاس بہت علم ہوتا ہے. اور اگر ان کے پاس علم ہی کیا ہے؟ ہاں صرف کہ جیسے مشہور ہے ہمارے یہاں کشمیری میں کہ چپاتے لے چون کو، اس قسم کے سوال ہے. ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب کل سنا رہے تھے، یہاں مسجد میں فیض شوٹ کی مسجد میں کوئی شخص کھڑا ہوا ہے. اب یہ اس وقت بھی تھی، یعنی یہ لوگ جو ہیں فتنہ شیطان، ان قسم کے لوگ اس نے انسان یہ استعمال کیا ہے. تو اس نے سوال کیا ہے کیا فیت کی بنیاد عقل پر ہے یا عقل کی بنیاد فیت پر؟ اب ایک مجمع کو کنفیوز کر دیا، عام مجمع کو. از فیت بیسڈ آن ریزننگ اور ریزننگ از بیسڈ آن فیت؟ پورے مجمع میں سوال کیا. اب اس قسم کا فلسفیانہ قسم کا، اب دوسرا کہ یہ محروب ہو جائے، حالانکہ نہ اس کو خود پتا ہوگا ریشنلٹی اور یہ فیت، اس کے بارے میں اس کو خود معلوم نہیں ہوگا، لیکن ایک تاثر دینے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا. حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی بابرکت شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا عظیم شخصیت پیدا فرمائی تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوکان آبادی نبی لقان عمر، اگر میرے پاس بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کہ جب تک عمر دنیا میں رہیں گے فتنے اس امت کو یعنی اس امت میں فتنے ظاہر نہیں ہو جائیں گے. حضرت عمر نے ایک سوال پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ فتنے کب اٹھیں گے؟ اس مفہوم کا سوال ہے، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں. تو وہاں سے غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، شاید انہوں نے جواب دیا میرے پاس ہوں. غالباً مجھے پورا یاد نہیں. تو اس نے جواب دیا کہ فتنوں اور اس امت کے درمیان ایک دروازہ ہے, فتنوں اور اس امت کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب تک وہ دروازہ ہے فتنے اس امت میں نہیں پھیل سکتے, وہ بند ہے. اور جب وہ دروازہ نہیں رہے گا تو تب فتنے وہاں سے نکل کر اس امت کو اپنے اس لپیٹ میں لے جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا توڑا جائے گا, خود ٹوٹے گا یا اس کو توڑا جائے گا؟ اس نے کہا صحابی نے کہ اس کو توڑا جائے گا. اور اس دروازے سے مراد خود حضرت عمر تھے, اس دروازے سے مراد خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت تھی کہ جب تک دنیا میں موجود تھی وہ ایک سد باب, ایک رکاوٹ تھی فتنوں کو. فتنے یعنی ابلیس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ فتنے عام کرے. جاتا ہے کہ جہاں سے عمر جاتا ہے شیطان دوسرا راستہ لے جاتا ہے. اور جو یہ کہا گیا کہ یہ دروازہ ٹوٹے گا یا توڑا جائے گا, اس نے کہا توڑا جائے گا, تو اس میں اس بات کی اشارہ تھا کہ حضرت عمر کو شہید کیا جائے, خود یعنی جو قدرتی موت ہے اس سے انتقال نہیں کریں گے بلکہ ان کو شہید کیا جائے گا. اور حضرت عمر کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد جو فتنے شروع ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور بعد میں آنے والے سارے یہ گواہ ہیں. تو حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص آیا, تو اب اس نے کچھ رومی و فلسفی کتابوں کا کچھ مطالعہ, گریک فلاسفی کا کچھ مطالعہ. تو وہ اب مسلمان نئے نئے آئے تھے, یعنی نو مسلم بہت سے لوگ تھے, اب وہ ان کے نو مسلموں میں جاتا تھا اور وہ فلسفیانہ سوالا کرتا تھا. اب صحابہ بیچارے سیدھے سادھے, ان کا ایمان کبھی وہ فلسفی میں سیدھے وہ تو نہیں جانتے, وہ تو سیدھے سادھے ایمان ان کا تھا, اس میں تو کوئی چیز نہیں. اب یہ نو مسلموں میں اشکال پیدا کرتا تھا, شک پیدا کرتا تھا, ایسے ایسے سوال کرتا تھا. ہاں بتاؤ دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ اس نے پیدا کیا. اچھا خدا کو کس نے پیدا کیا؟ اب اس قسم کے سوال. تو یہ بات جو ہے حضرت عمر تک پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے اس کو بلایا, حضرت عمر نے اس شخص کو بلایا, نام یاد ہے ابن سبا نہیں تھا شاید دوسرا شخص تھا, ایک شخص تھا ابن سبا جو اس قسم کی فتنے کرتا تھا, جس کو پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ جلا دیا. ایک شخص تھا ابن سبا اور اس کا ایک گروہ سبائی ابھی بھی موجود ہیں اور جنہوں نے بہت فتنہ کیا اس امت میں. تو اس کو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ ابن سبا کہہ رہا ہے حضرت علی خدا ہے, اس نے یہ بھی دنیا میں پھر مشہور کر دیا کہ حضرت علی خدا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس فتنے انگریزی سے تنگ آ کر جو ہے اس کو زندہ جلا دیا یہ. لیکن یہ دوسرا شخص ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا کہ ادھر آ, تم ایسا کہتا ہے کہ. تو کوڑا اٹھایا اور سر پر مارا, ایک دو مارے سے کہا میرا دماغ ٹھیک ہو گیا, مجھے معاف کر دو. جو دماغ میں فتور آیا تھا حضرت عمر کے ایک سے, وہ دماغ کے وہ کیا ہو جو لوز ہوا تھا پھر فٹ ہو گیا. تو حضرت عمر تو حضرت عمر ہی تھے. تو یہ اس زمانے سے ہی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایسے توڑ مروڑ کر ایسے کہ سادہ لوا لوگوں کو, سادہ مزاج مسلمانوں کو پریشان کیا جائے اور ان کے ایمان کو مشکوک بنا جائے, ان کو زیادہ ان بیچاروں کو ہوتا نہیں عوام الناس کو زیادہ. تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا ایک دو کوڑے مارے اس کے اس چیز پر, کہا تو اس طرح کہتا ہے اور میں تیرا علاج کرتا ہوں چل ادھر. کہتے ہیں کہ ایک دو کوڑے لگے جو بس اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا اور وہ تائب ہو گیا, کہا ہاں میری بیماری اب ٹھیک ہو گئی, اب میں ایسا نہیں کروں گا, توبہ کر دی. تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کے اسے, اور وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں, کہتے ہیں اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں کہ ہم جی بڑے عقل والے ہیں، ہماری عقل بہت زبردست ہے، حالانکہ ان کے پاس عقل کیا، عقل کا یہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی حفاظت کرے، بہت لوگ ایسے، اور خاص کر جو تھوڑا سا پڑھتے لکھتے ہیں، تھوڑا سا یہ انگریزی شنگریزی جن کو آتا ہے، تو ان کا دماغ خراب ہونے میں. اس لیے ہمارے انجینئر صاحب نے فوراً بیعت کر دی تھی پچھلے اس میں فوراً، اور ہمارے زمیندار صاحب نے کہا نہیں میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا، جی مجھے نہیں چاہیے، میں پہلے مولوی صاحب سے پوچھوں گا. اگر مولوی صاحب نے بتایا نہیں، مولوی ہمارا تگڑا تھا، بہت تگڑا تھا، میں نے کہا گیا اس کو پھونک میں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اتنی بےہودہ چیزیں جو یہ لوگ اب اس کو کیوں مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی عقل سلب ہو چکی ہے. کہ سیدھی سیدھی بات، اب اسی طرح سے آپ ان کو لیجئے دوسرا فرقہ باطلہ جو عیسائیت کا ہے، یعنی اس کو اصل میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں اس کو پولسیت کہتے ہیں، پولزم کہنا چاہیے عیسائیت، کیونکہ اس کے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اس میں کچھ نہیں ہے. یہ جان پال جو سینٹ پال تھا، جو اس نے اس میں جو کیا کہتے ہیں داخل کر دیا، وہی تعلیم اس میں ہے. اس میں بت پرستی کو شامل کر دیا، پیغمبروں کے پیغمبروں کی تعلیم میں بت پرستی کا کہاں سے امکان ہے؟ کسی پیغمبر نے کیا بت پرستی کی تعلیم دی ہے؟ حالانکہ یہ تو خدا کو ماننے والے، اب خدا کو ماننے والے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ایک فرضی اور فرضی بت بنایا، شکل بنائی اور اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو بت پرستی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی تشبیہ بناتے ہیں، اس پر کراس، اس پر اس کو لٹکا دیتے ہیں شکل میں، تصویر میں، اور اس کے سامنے جھکتے ہیں، اور اس صلیب، اس کراس کے سامنے بھی جھکتے ہیں جس صلیب کی کوئی تاریخی حقیقت ہی نہیں ہے. کسی عورت نے 300 یا سال یا کچھ اس طرح کے عرصے کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے دکھایا گیا اور یہ ایک کراس، یہ وہی ہے جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی. اب اس کے اعتبار سے وہاں سے پھر انہوں نے صلیب کی پرستش بھی شروع کر دی اور بت پرستی بھی شروع کر دی، اور جو تین خداؤں کا جو انہوں نے یہ اپنے آپ پریشانی لی، یہ ساری چیزیں اب خود بھی نہیں سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، پھر بھی مانتے ہیں، خود بھی پریشان ہیں کہ یہ چیزیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ جب اس نے کیا تھا مناظرہ، کس نے؟ مجاہد اعظم حضرت رحمت اللہ کی رانوی نے، رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے عظیم شخص گزرے ہیں حضرت رحمت اللہ کی رانوی کیرانا کے تھے، تو جنہوں نے بائبل سے قرآن تک، اصل میں ہے اس کا نام اظہار الحق عربی میں ہے یہ کتاب، اور اس کا اردو ترجمہ ہے بائبل سے قرآن تک 3 جلدوں میں، تو یہاں آیا تھا بہت بڑا، دنیا کا بہت بڑا پادری، اس کا نام تھا فانڈر، بہت بڑا دنیا عیسائیت کا منع ہوا پادری، اور وہ یہاں لوگوں کے عقائد کرتا تھا، خراب کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو حضرت رحمت اللہ کے رانوی علیہ رحمہ نے پھر اس کا کہا چلو ٹھیک ہے، تم بولتے ہو ہمارے ساتھ، چلو مناظرہ کرو، ڈیبیٹ کرو ہمارے ساتھ، تم بولتے ہو. تو 5 چیزیں انہوں نے طے کی کہ ان پر ہم مناظرہ کریں گے. ایک تحریف، کہ ہم کہتے ہیں کہ انجیل اس وقت موجود نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس بائبل ہے یہ تحریف شدہ ہے، یعنی اس میں یہ اصلی حالت میں نہیں ہے. اور دوسرا کہ شریعت نسخ قرآن نے، یہ جو ادیان، یہ جو کتب سابقہ ہیں، پہلی کتابیں تورات انجیل زبور، ان کو نسخ منسوخ کیا ہے، نسخ، عیسائی اس کو نہیں مانتے. اور تثلیث، تحریف، نسخ اور کفارہ، جو یہ کہتے ہیں کہ جو بیپٹائز ہو جائے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ 5 چیزیں انہوں نے طے کی تھی، ان پر بحث ہوگا، اور جو جج تھا وہ اس سمت وہ بھی انگریز ہی تھا جج، اس کے ساتھ ان کا تو ایک سوال کا بھی وہ پادری جواب نہ دیکھ سکا. حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ثابت کر کے دیا کہ دیکھو یہ بائبل جو تمہارے پاس ہے یہ بالکل تحریف شدہ ہے. اب پھر کہتا ہے اب ایک ایک جگہ حضرت کیرانوی رحمت اللہ کیرانوی ثابت کرتے ہیں کہ یہاں تحریف ہوئی ہے, دیکھو یہ بائبل اس سے پہلے فلان بائبل جو فلان اس مشن میں یہ یعنی پبلش ہوئی اس سے پہلے فلان تمہارے بڑے محقق نے جو اس کی تفسیر لکھی. اب یہ سارے حوال دے کر اب وہ کہتے ہیں ہاں ایک جگہ تحریف ہوئی تو کیا ہوگا, اچھا چلو ٹھیک ایک تو دوسری جگہ, اچھا دو جگہ تحریف ہوئی تو کیا ہوگا, اسی طرح سے دس پندرہ جگہ تک ان کو تحریف. خیر دس پندرہ جگہ سے کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے ساری کتاب تم کہتے ہو ساری کتاب تحریف شدہ ہے بھائی. اب اپنا جو استدلال کرتے تھے اسی کتاب سے کرتے تھے, تو پھر جج انہوں نے کہا تھا ارے بھائی کیسا آدمی ہے جس کتاب کو حق ثابت کرنے کے لیے یہ مناظرہ ہو رہا ہے آپ اسی سے استدلال کرتے ہو. تو پھر دوسرے دن وہ آئے نہیں مناظرے کے لیے, نہیں وہ تین چیزیں جو اور تھیں ان کے لیے اور نسک, اور کہتا ہے نسک نہیں ہے کہ تم لوگ تو خود نسک مانتے ہو, کہ ہم نہیں نسک مانتے, عیسائی لوگوں نے کہا ہم نسک نہیں مانتے ہیں. ان کا جو یروشلم میں ایک ان کی بہت بڑی یہ جو ہوئی تھی کانفرنس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک سو کچھ عرصے کے بعد, تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہر چیز حلال ہے, چار چیزوں کو رکھا تھا باقی اس کو خون کو اور یہ بتوں پر جو قربانی کی جائے یہ اور بھی دو چیزیں حرام کاری, یہ چار چیزوں کے علاوہ سب کو کہا جو یروشلم میں تمہارے ہی لوگوں نے ہر چیز کو حلال کر دیا, کیا تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو نسخ کیا نہیں کیا. اب پادری پہ یہاں بھی لاجواب ہو گئے, یعنی ان کے پاس نہ عقلی دلائل ہیں نہ تاریخی دلائل ہیں نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے, پھر بھی اپنے ذہن میں یہ لوگ اس پر ہیں تو کیوں ہے, مسئلہ یہی ہے. پھر 1857 کا واقعہ ہو گیا, یہ 1857 سے پہلے 1857 سے پہلے کا یہ مناظرہ ہے, یہ حضرت رحمت اللہ کیرانوی علیہ رحمہ اور اس پادری فنڈر کے درمیان ہوا تھا. پھر 1857 میں جو غدر ہوا میوٹنی کا جو واقعہ ہوا جہاں ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے شہادت حاصل کی اور انگریزوں کے خلاف حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت رشید احمد گنگوئی علیہ رحمہ اور ان سب نے اس جہاد میں حصہ لیا, تو لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور انہوں نے اس کے خلاف وارنٹ جاری کر دی, پھر یہ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے. مولانا رحمت اللہ کی رانی یہاں سے کہاں چلے گئے, مکہ شریف چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کی, اور وہاں سے یہ پادری یہاں سے گیا تو استنبول گیا ترکی, اور وہاں اس نے کہا کہ دیکھو میں ہندوستان گیا تھا تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا اور ان کو میں نے بڑی شکست دے دی, اور یہ بات خلیفہ تک پہنچ. خلیفہ کچھ دیندار قسم کا تھا, اس نے مکہ شریف میں جو اس کا اپنا گورنر تھا اس کو خط بھیجا کہ ہندوستان سے اگر کوئی حاجی آ جائے تو اس سے ہندوستان کے حالات معلوم کرنا, کیونکہ آج کل کئی انٹرنیٹ وغیرہ یہ زمانہ نہیں تھا, اسے معلوم کرنا تھا. اور مکہ شریف کے گورنر حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانی کو جانتا تھا اور اس کی روئیداد سن چکا تھا کہ اس نے عیسائیت کو کیسے اس پادری کو شکست دی تھی, تو اس نے خلیفہ وقت کو خط بھیجا کہ دیکھو جس شخص نے اس پادری کو شکست دی ہے وہ یہاں مکہ میں موجود ہے, تو پھر ان کو شاہی اعزاز سے کہاں بلایا, استنبول بلایا, ترکی میں بلایا جو خلاف دار خلافہ تھا مسلمانوں کا. تو جب پادری فانڈر نے سنا یہ جناب آ رہے ہیں تو اسے پہلے ہی کھسک کر باہر گئے مناظرہ تو درکنار, پہلے بھاگ گئے وہاں سے استنبول سے بھاگ گئے, اور اس نے مکہ شریف میں بھی بہت ہی بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں. ایک مدرسہ قائم کیا ہے، مدرسہ سولتیہ، ایک عورت تھی سولتیہ نام کی، اس نے اس پر پیسہ جو ہے اور زمین خرید کر اسی کے نام پر ابھی بھی موجود ہے مدرسہ سولتیہ، اور بہت خدمت کرتے ہیں. اور ڈاک کا نظام نہیں تھا وہاں پر مکہ شریف میں، وہ خط آتے تھے وہ خانہ کعبے کے باہر رکھے جاتے تھے، جو آتا اس کو دے جاتا، تو اس ڈاک کو انہوں نے منظم کر دیا. اور ایک نہر کھدوائی تھی زبیدہ نے، خاتون زبیدہ تھی ہارون رشید کی بیوی، اس نے ایک نہر کھدوائی تھی اور وہ کیا ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، اور مکہ شریف کے لوگوں کو بڑی پریشانی تھی پانی کی، تو اس کو ٹھیک کروا دے، بڑے کام کیے اور بہت ہی عظیم شخص گزرے ہیں. ہم لوگوں کو اپنی تاریخ اور اپنے اسلاف اور بزرگوں جن کی برکت سے، جن کی محنت سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، ان کے حالات بھی جاننے چاہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ کیسے کیسے مرد مجاہد اللہ تعالیٰ نے اس امت میں وقتاً فوقتاً پیدا کیا. یہی اس امت کا امتیاز ہے، یعنی باقی ادیان جو ہیں، دین جو ہے دنیا میں کیوں محفوظ نہیں رہے، باقی دین دنیا میں یعنی زمانے کے تغیرات کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تحریفات ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو تجدید کرتا اس دین کی. نہ ہندوازم میں ایسا ہوا، نہ بدھزم میں ایسا ہوا، نہ عیسائیت میں ایسا ہوا، نہ یہودیوں میں ایسا ہوا، لیکن مسلمانوں کی تاریخ آپ دیکھیں گے، جہاں کوئی فتنہ، جہاں کوئی پریشانی ہوئی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد، ایک ریفارمر کو بھیج دیا جس نے پھر سے اس اسلام کو اپنے، اور جیسا جیسا فتنہ آتا رہا ویسے ویسے اللہ نے رجال پیدا فرمائے. جب رومی فلسفیوں کا یہ غلبہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کو بھیجا، ابو الحسن اشعری کو بھیجا، اور جب بدعتیوں کا معاملہ ہوا تو ابن تیمیہ کو پیدا فرمایا، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کو پیدا فرمایا، معین الدین چشتی کو پیدا فرمایا. یعنی اس امت میں وقتاً و فوقتاً اللہ تعالیٰ ایسے رجال پیدا کرتا رہا اور پیدا کرتے رہے گا، اور ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد کی پیشن گوئی کہ ایک شخص اٹھے گا کہ جو اس دین میں کہیں کچھ ذرا کمی بیشی کی کوئی کسی نے کوشش کی ہوگی، اس کو وہ ختم کرتا رہے گا. یہ دین ہمیشہ حق اور حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ اس امت میں رہے گی جو یہ جو زائگین اور جو مضلین یعنی گمراہ لوگ اور یہ بیراہ لوگ جو اس دین میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کوششوں کو ناکام بناتے رہیں گے، اور ان کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ ہمیشہ یہ بہت بڑی پیشن گوئی ہے تسلی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو اب دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں بھی جس شخص نے اس دین میں تحریف کرنا چاہے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک جماعت کو پیدا کر دیا اور اسی کام میں لگا دیا. اب ہمارے حال فی الحال میں یہاں دیکھو، جب مرزا قادیانی کا فتنہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اشخاص کو پیدا کر دیا جن کی نیندیں حرام ہو گئی. ایک تھے ہمارے غالباً یہ جو یہاں گئے، جو مدینہ گئے تھے، شاہ بخاری، عطاءاللہ شاہ بخاری، اس نے ہر جگہ تعاقب کیا اس کذاب کافر کا جہاں جہاں گیا. اور ایک لطیفہ بھی بیچ میں سنا، اس نے ایک بار کہا یار تم کو کیا ہو گیا، تم کہتا ہے یہ تم کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں احمد ہوں. میں تو احمد کہاں ہے، تو غلام احمد ہے، احمد کہاں ہے، اس کا نام غلام احمد تھا قادیانی. نے کہا یہ میرے ماں باپ نے غلطی کی ہے، اصل میں میں احمد ہوں، اس نے انہوں نے غلام آگے کر دیا ورنہ میں احمد ہوں. تو انہوں نے کہا ان کا نہیں تھا عطا اللہ، کہا دیکھ کم وقت میں اللہ ہوں، کہا تو ویسے اللہ ہے تو عطا اللہ ہے، تو میرے ماں باپ نے غلطی کی، عطا پہلے لگا دیا، تو کم وقت میں نے کب تم پر مائی بھیجی. تو یہ اب وہ ہجرت کر کے گئے، وہاں چاہا کہ قرآن پاک میں وہیں زندگی گزارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. کہا تھا اللہ یہاں کیوں آئے؟ کام وہاں کرنا ہے, وہاں میرے ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں, یہاں کیوں آئے؟ تو وہی مدینے کو چھوڑا اور پھر ہندوستان آ گئے اور اس کام میں لگ گئے. اسی طرح ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ فتنہ شروع ہوا تو مجھے نیند 6 مہینے تک نہیں آئی. میں نے کہا کہ اگر اللہ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ اے انور شاہ, تمہارا ایک مسلمان بھائی مرتد ہو رہا تھا, تو کیا کر رہا تھا؟ اور میں کیا جواب دوں گا؟ اور جو مشہور مقدمہ مرزائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا بہاول پور میں, اس کو پڑھ لینا چاہیے, بہاول پور کا مقدمہ جہاں مرزائی اور مرزائیوں کے بھڑے یہ ان کی طرف سے تھے اور یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے جو تھے علامہ انور شاہ کشمیری, اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے کہ مرزائیت کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے کیا کرے, اور اسی مقدمہ جو انہوں نے لڑا ہے وہاں جو دلائل دیے ہیں انور شاہ کشمیری نے, اسی مقدمے دلائل کی بنیاد پر عالم اسلام نے غالباً 74 یا کس میں 73 سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت دور حکومت میں ہوا, پورے عالم کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر مرزائیوں کو کافر قرار دیا, اور جو اس کا گراؤنڈ ورک تھا وہ علامہ انور شاہ کشمیری نے کیا تھا. جو بہاول پور کے مقدمے میں انہوں نے جو دلائل پیش کیے اور وہ وہاں سے اتنے اشکالات اور اتنے وہ فرے بھی, لیکن انور شاہ تو انور شاہ ہی تھے, وہاں تو لائبریری اس میں بسی تھی وہاں تو ایک سوال کیا تھا اس نے, اور جو مسلمان وہاں جمع تھے تو وہ بڑے تردد میں ہو گئے کہ شاید انور شاہ کے پاس اس کا جواب نہیں. تو علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا یہ تو بازیچہ اطفال ہے, یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے, تو اس کو اس طرح سے جواب دیا اور حوالہ سامنے فلاں کتاب سے فلاں کتاب سے فلاں صفحہ نمبر پر. حضرت کا تو یاداش اور حافظہ تو بہت تھا. کہتے ہیں یہ غالباً علامہ اقبال اس میں موجود تھے, کھڑے ہو گئے اور بوسا دیا. تو ایسے ایسے کر کے یہ دین محفوظ رہا ہے اور ہمارے پاس ہے اور اس وقت بھی ہے, اب بھی یہ کوششیں پہلے سے ہو رہی ہیں اور اب بھی ہوتی رہیں گی, کم نہیں ہوں گی. جیسے حدیث میں آیا کہ فتنے چٹائی کی طرح آتے رہیں گے, جس چٹائی کے تنکے جیسے آتے ہیں ایسے آتے رہیں گے. تو اس وقت یہ ذمہ داری اب انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ قبر سے تو نہیں اٹھیں گے, ابن تیمیہ وہاں سے نہیں نکلیں گے, علامہ شاہ بخاری انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا, اب یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے زمانے میں یہ فتنے اٹھے تو لوگوں نے کیا کیا, یہ سوال ہوگا قیامت میں. تو ہر ایک کو اپنے اپنے استعداد کے مطابق سوچنا ہے کہ ہم نے اس فتنے کو اور جو فتنے آ رہے ہیں اس وقت ان کی مدافعت اور ان کے ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کوششیں کی, کیا کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, جیسے مولوی صاحب کی ذمہ داری, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. مولوی صاحب علماء کرام پر تو ہے کہ ان پر زیادہ یہ ہے ذمہ داری, لیکن مجموعی طور پر ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ اور باقی یہ زندگی جو ہے, یہ زندگی اور دنیا کی یہ تو ہے ایک ضرورت, یہ دنیاوی مشغلہ کام کاج پیشہ پیسہ کمانا گھر چلانا یہ سب ضرورتیں ہیں, یہ بشری تقاضے ہیں, ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے. ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم کو کھانے کے لیے کھانا بھی چاہیے, سونے کے لیے سونے بھی چاہیے اور دوسری ضروریات بھی ہیں, تو یہ ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے. مقصد نہیں ہے, مقصد تو ہمارا دوسرا ہے, اور اس مقصد کے لیے ہم کو اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے اور اپنی سستی کو بھی چھوڑنا ہے اپنی ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے, اور اسی لیے اپنے اسلاف کے یہ کارنامے اور ان کی یہ بتائے جاتے ہیں اور ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے اسلاف کے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے, جو ان کی خدمات ہیں دین کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے کیا ہے, اس کو دیکھنے کی. اب اسی مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی علیہ رحمۃ کی زندگی, اللہ اکبر, کیسی مجاہدانہ زندگی گزاری ہے اور کیا کیا خدمتیں کی ہیں, اور کس بڑے درجے کے عالم ہوئے ہیں, کس بڑے درجے کے عالم ہوئے ہیں. درس حدیث میں جب مکہ شریف حرم شریف میں بیٹھے تو وہاں ایک عالم درس دے رہے تھے, تو یہ بھی بیٹھے, اب بیچارہ اجنبی, اس کو کون جانتا. تو درس کے بعد, اور وہ تو شافعی المسلک ہوتے ہیں, اس نے شافعی المسلک کی دلیلیں پیش کی. اب انہوں نے کچھ نہیں کہا. جب درس ختم ہوا تو پھر تنہائی میں کچھ گفتگو کی, تو اس کو فوراً پتہ چلا کہ یہ طالب علم نہیں, یہ تو استاد ہے. اور پھر انہوں نے ان کو شاہی مہمان وہاں بنایا, ان کے علم کے قائل ہو گئے, اور کچھ دنوں کے بعد ہی ان کو حرم شریف میں درس حدیث دینے کی اجازت مل گئی. ان کا نام لکھا گیا علماء کی جماعت میں جو حرم میں کیا درس دے سکتے تھے. تو پھر حضرت پھر وہی حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی مدرسہ سہولتیہ میں وہاں رہنے لگے, وہیں رہتے تھے, دونوں ساتھ رہتے تھے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے جوار میں جنت المولا میں دفن ہیں, وہیں دفن ہیں جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مزار ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ مزار بکی مدینہ میں نہیں, ان کا انتقال مکہ میں ہوا. اور ان کا جو حاجی صاحب ان کے ہوں گے دیکھا ہوگا, ان کا وہ مقبرہ حرم کے بالکل پاس میں ہے, تو وہاں یہ دفن, وہیں دفن, وہی مٹی نصیب ہوئی. حالانکہ خلیفہ نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ استنبول میں قیام کریں, میں تو یہی چاہتا ہوں. اور کیا جواب دیا تھا, کوئی عام آدمی ہوتا تو خلیفہ کی خواہش کہا, اب میرا آخری وقت ہے, اللہ کے در پہ پڑا ہوں, یعنی مکہ شریف میں رہتی تھی, اللہ کے در پر پڑا ہوں, اگر امیر المومنین کے در پر میرا انتقال ہوا تو اللہ کو کیا جواب دوں. اور ٹھکرا دی ان کی وہ پیشکش, پھر مکہ آئے. اور وہیں اور جتنی بھی عیسائیت پر دنیا میں رد عیسائیت پر جتنی کتابیں ہیں, وہ بیسک کتاب جن سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا علماء نے, یہی اظہار الحق ہے. جتنے بھی عرب میں یا عالم اسلام میں جتنے بھی رد عیسائیت میں کتابیں لکھی گئی ہیں, انہوں نے اگر فائدہ کسی سے اٹھایا ہے وہ اظہار الحق. یہ اصل میں عربی میں تھی, اصل میں جو انہوں نے خود کتاب لکھی ہے وہ عربی میں تھی. پھر اس خلیفہ نے اس کو باقی زبانوں میں, فرانسی میں, انگریزی میں اور دوسرے, اور اسی پر پھر لندن ٹائمز میں یہ عبارت آئی تھی, لندن ٹائمز میں یہ عبارت آئی تھی کہ اگر یہ کتاب زیادہ دیر دنیا میں رہی تو پھر عیسائیت محفوظ نہیں رہ سکتی. یہ خود لندن ٹائمز میں یہ کسی نے لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب رہی موجود پھر عیسائیت کا خیر نہیں ہے, عیسائیت کی خیر نہیں ہے, یہ ایسی کتاب ہے جو اس کو ختم کر کے رکھ دے گی. لیکن ہم لوگوں نے کسی نے پڑھی ہوگی, ہمیں علم کے ساتھ زیادہ شغف نہیں ہے, ہمیں زیادہ شغف دنیا کے ساتھ ہے. ارے بھائی, دنیا تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ آخرت کا بھی معاملہ ہونا چاہیے. اور آخرت کے معاملے میں علم سے بڑھ کر کوئی ہے چیز؟ درویش اس کے بعد. السلام علیکم.